أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا سورة المزمل آية 9 یہ آیت جس کی میں نے آج تلاوت کی ہے جیسا کہ صاف ظاہر ہے اس کے مضمون سے یہ اللہ کی یاد میں دنیا سے اپنے کو جدا کرنے کی تلقین ہے تبتل کا مطلب یہ ہے کہ ایسے جدا ہو جائے کہ گویا دنیا سے کٹ گیا ہے اور خالصتاً اللہ ہی کے لیے ہو گیا ہے یہاں تبتل کا یہ معنی نہیں کہ دنیا سے ہر قسم کے تعلقات کاٹ لے مگر ایسے تعلقات رکھے کہ تعلقات کے رہتے ہوئے بھی بظاہر یعنی تعلقات ظاہری طور پر رہیں لیکن دل ہمیشہ مائل بخدا رہے یہ معنی ہے تبتل کا جو دراصل نبوت کے آغاز سے پہلے شروع ہو جاتا ہے اور اس مضمون کو میں آغاز ہی میں کھولوں گا بعض احادیث نبویہ کی روشنی میں یہ خیال کہ نبی بننے کے بعد تبتل کرتا ہے یہ درست نہیں ہے تبتل کے نتیجے میں نبی بنتا ہے یہ ایک نمایاں فرق ہے جو پیش نظر رہنا چاہیے اور ہر بڑا درجہ خواہ نبوت کا نام ہی ہو صالحیت کا ہی ہو وہ تبتل ہی کی ایک سیڑھی ہے اور تبتل ہی کے ذریعے سے یہ سارے درجے عطا ہوتے ہیں بس اس مضمون سے متعلق میں کچھ احادیث کچھ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اقتباسات آج آپ کے سامنے رکھوں گا حل الحکم جلد 5 10 اکتوبر 1901 صفحہ 3 پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس آیت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے خلاصہ کلام یہ ہے کہ خدا ہی کی رضا کو مقدم کرنا تو تبتل ہے پھر تبتل اور توکل تمام ہیں تبتل کا راز ہے توکل اور توکل کی شرط ہے تبتل اور یہی ہمارا مذہب اس امر میں ہے تمام جڑواں کو کہتے ہیں جیسے جڑواں بھائی جو ایک دوسرے کے ہم شکل ہوں یا جڑواں بچے جو کلیتاً ایک دوسرے کے مشابہ ہوں اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نزدیک تبتل اور توکل ہیں جتنا تبتل دنیا سے کرو گے اتنا ہی لازماً توکل اللہ پر ہونا چاہیے اور جتنا توکل اللہ پر ہو اتنا ہی تبتل کرو گے تو گویا ایک ہی مضمون کے دو نام ہیں تبتل اور توکل اس سلسلے میں پہلی حدیث جو میں نے چنی ہے یہ ترمذی کتاب المناقب سے لی گئی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں, اول ما ابتدی به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من النبوت حین اراد اللہ کرامته ورحمته العباد به اللہ یرا شین اللہ جات مثلا فلق الصبح فمکف علی ذلک ما شاء اللہ ان یمکث حبب الیہ الخلوت فلم یکن شیء احب الیہ من ان یخلو. اس کا جو ترجمہ میرے سامنے رکھا گیا ہے وہ چونکہ درست نہیں تھا اس لیے وہ میں نے ترجمہ نہیں پڑھا. اس سے یوں معلوم ہوتا تھا ترجمے سے کہ گویا نبوت کے حصول کے بعد خلوت نشینی شروع ہوتی ہے. بالکل برعکس مضمون ہے. خلوت نشینی کے نتیجے میں نبوت ملتی ہے. اور پھر یہ خلوت نشینی ٹوٹتی کیوں ہے؟ اس لیے کہ حکمن وہ شخص مجبور کر دیا جاتا ہے کہ اب تمہیں باہر نکلنا پڑے گا. بس یہ اس کے جو اب ترجمہ یوں بنتا ہے, اول و مبتدی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من النبوت, نبوت کا آغاز جس چیز سے ہوا ہے. یہ مراد نہیں ہے کہ نبوت کے بعد شروع ہوا ہے, آغاز ہی میں بچپن ہی میں جس بنا پر نبوت عطا ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی طرف تبتل فرما رہے تھے, اور اس تبتل کے بغیر آپ کو نبوت عطا نہیں ہونی تھی, کیونکہ تبتل نبوت کی پہلی شرط ہے, اس کے بعد نبوت عطا ہوا کرتی ہے. حین اراد اللہ کرامتہ و رحمت العباد بہی, کہتے ہیں اس کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تبتل فرما رہے تھے تو کوئی رویا بھی ایسی نہیں ہوتی تھی جو صبح روز روشن کی طرح پوری نہ ہو جاتی ہو. تو رویا کا آغاز یہ بھی نبوت کی پہلی سیڑھی تھی. بعد میں جو الہامات و مکاشفات کا واضح سلسلہ شروع ہوا ہے, اس سے پہلے ایک مزہ چکھانے کے لیے خدا تعالیٰ رویا کا سلسلہ جاری فرما, خدا تعالیٰ نے رویائے صالحہ کا سلسلہ جاری فرمایا. اور حضرت عائشہ خود تو اس وقت نہیں تھیں, مگر لازماً آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا دیگر صحابہ سے سنا ہوگا کہ حالت یہ تھی کہ رات جو دیکھتے تھے صبح, جس طرح صبح طلوع ہوتی ہے اسی طرح وہ رویا طلوع ہو جایا کرتی تھی. بین ہی وہی باتیں صبح ظاہر ہوتی تھیں, گویا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل یقین پہ قائم ہو جاتا تھا, مزید یقین پہ قائم ہو جاتا تھا کہ جس رستے پر میں چلا ہوں وہی درست رستہ ہے اور اللہ اسی رستے پر ملے گا. فمکث علی ذلک ما شاء اللہ ان یمکث, اس حالت پر جتنا اللہ نے چاہا آپ کو ٹھہرائے رکھا. وحبب الیہ الخلوت, اور یہ وہ دور ہے جب آپ کو خلوت بہت پیاری تھی اور خلوت پیاری کر دی گئی آپ کے لیے. فلم شک یکن شیعن احب الیہ من ان یخلوا, کوئی چیز بھی آپ کو اس سے زیادہ پیاری نہیں تھی کہ آپ علیحدہ رہیں اور دنیا سے قطع تعلق کر لیں. غار حرا میں جا کر رہنے کا جو سلسلہ ہے وہ اسی خلوت کی علامت ہے. بس غار حرا میں جانے سے پہلے نبوت عطا نہیں ہوئی, بلکہ نبوت کی ابتدائی سیڑھیاں تھیں جو چڑھنے کے بعد پھر بعد میں غار حرا آتی ہے. اور غار حرا میں جانے کے بعد کچھ عرصے تک جب تک اللہ نے چاہا آپ کو علیحدہ رکھا, پھر حکمن آپ کو باہر نکالا گیا ہے. یہ مضمون تمام سالکوں کے لیے برابر ہے. ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتا ہے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نمونے کی پیروی کرے اور اس کو مد نظر رکھ کے پھر اپنا جائزہ لے کہ وہ کس حد تک وہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں بڑھتا ہے یا بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. ایک دوسری حدیث جو مسلم کتاب الزہد و رقاق سے لی گئی ہے, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا, اللہ تعالیٰ اس انسان سے محبت کرتا ہے جو پرہیزگار ہو, بے نیاز ہو, گمنامی اور گوشہ نشینی کی زندگی بسر کرنے والا ہو. آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو نبوت کے بعد گوشہ نشینی ترک کر دی تھی, اس لیے یہ مراد نہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ختم ہو گئی. گوشہ نشینی ترک کی تھی محبت کی خاطر, اور حکمن جو مجبور کر دیے گئے ہیں کہ گوشہ نشینی ترک کرو, اس وقت آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوشہ نشینی ترک کی. لیکن اس میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں وہ بھی سیڑھیاں سی ہیں جو درجہ بدرجہ معاملے کو آگے بڑھا رہی ہیں. اللہ اس سے محبت فرماتا ہے جو پرہیزگار ہو, یعنی بدیوں سے رکنے والا, طبعاً عادتاً نیک مزاج ہو اور گناہوں سے اجتناب کرتا ہو, بے نیاز ہو, اس لیے اجتناب نہیں کرتا کہ لوگ دیکھیں اور اس کی تعریف کریں, اس کا اجتناب ذاتی ہے اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ کس کس چیز سے اجتناب کر رہا ہے, اس کے اجتناب کی حالت بھی مخفی رہتی ہے اور وہ اس بات سے بے نیاز ہوتا ہے, کوڑے کی بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ دنیا کو پتہ لگ رہا ہے کہ نہیں کہ میں کس کی چیز سے بچ رہا ہوں, خدا کی خاطر کیا کیا تکلیف اٹھا رہا ہوں. جب بے نیاز ہوتا ہے تو پھر گمنامی اور گوشہ نشینی اختیار کرنا اس کا طبی نتیجہ ہے. گوشہ نشینی اس کو دوہرا فائدہ دیتی ہے, ایک تو اس کی بے نیازی کی یہ شان ہے کہ وہ گوشہ نشین ہو جاتا ہے اور اس کو کوئی پرواہ نہیں کہ دنیا کو اس کا کچھ پتہ بھی ہے کہ نہیں. دوسرے, گوشہ نشینی کے نتیجے میں جس بنا پر وہ دنیا سے الگ ہوا, یعنی اللہ کی محبت, اس کو اس کا حق ادا کرنے کا زیادہ موقع مل جاتا ہے. اس کے بعد اب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض اقتباسات جو اسی مضمون سے تعلق رکھتے ہیں اور اسی مضمون کو آگے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ملفوظات جلد 4 صفحہ 317 طب جدید میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ اقوال درج ہیں جو ملفوظات کہلاتے ہیں, یعنی آپ نے زبانی مجالس میں یہ باتیں کی تھیں جنہیں بعد میں کتابی صورت میں شائع کر دیا گیا. ضروری نہیں کہ بعد میں شائع کیا گیا ہو, بہت سے ملفوظات ایسے ہیں جو ساتھ ساتھ الحکم وغیرہ میں مختلف جماعتی رسالوں میں شائع ہو رہے تھے اور اس وجہ سے ان پر یہ سند ہو گئی کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ کہا تھا وہی بات بیان لکھی گئی ہے, جو لکھی گئی ہے وہی تھی جو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی تھی. اس کے بعد بھی بہت سے ملفوظات شائع ہوئے ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں شائع نہیں ہوئے تھے, مگر ان کو مختلف راویوں کی سچائی تقویت دیتی ہے اور مختلف راویوں کا آپس میں ان امور پر اتفاق کرنا بتاتا ہے کہ وہ اگرچہ الگ الگ ہیں, مختلف جگہوں کے رہنے والے ہیں, مگر ملفوظات کے وقت وہ چونکہ وہ بھی حاضر تھے, انہوں نے وہی بات بیان کی ہے جو دوسرے راوی نے بیان کی ہے. اب ملفوظات کا جو حصہ میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں وہ یہ ہے، اصل بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ انس اور ذوق پیدا ہو جاتا ہے تو پھر دنیا اور اہل دنیا سے ایک نفرت اور کراہت پیدا ہو جاتی ہے. اب یہ بات تو بڑی عجیب سی لگے گی آپ کو اگر ظاہری نظر سے دیکھیں کہ اللہ سے محبت کے نتیجے میں دنیا سے نفرت ہو جاتی ہے اور کراہت ہو جاتی ہے. اللہ سے محبت ہی کے نتیجے میں دنیا سے سچی رحمت اور شفقت اور محبت کا سلوک انسان کو عطا ہوتا ہے. تو یہاں دنیا دار اور مادہ پرستوں کا ذکر ہے، وہ جو خدا کو چھوڑ کر مٹی چاٹنے والے لوگ ہیں ان سے کراہت پیدا ہوتی ہے، اور وہ کراہت بھی ایک نفرت کا رنگ رکھنے کے باوجود ان لوگوں کو مجبور کر دیا کرتی ہے کہ ان کی اصلاح کے لیے ہر قربانی کریں. تو اصلاح کے لیے کوشش کرنا اس نفرت کے نتیجے میں مدھم نہیں پڑتا، بلکہ جتنی زیادہ کراہت ہوتی ہے اتنی زیادہ انسان جد و جہد کرتا ہے کہ ان کو اس گندگی سے پاک و صاف کر دے اور اس گند چاٹنے سے ان کو روک دے. یہ وضاحتیں ضروری ہیں، ورنہ عام طور پر جو ہمارے اردو دان بھی ہیں وہ بھی سرسی نظر سے پڑھیں تو ان کو ان باریک باتوں کی غالباً سمجھ نہیں آئے گی، لیکن جو زیادہ عالم نہیں ہیں، سادہ مزاج عام احمدی ہیں، ان کے لیے تو یہ وضاحتیں ضروری ہیں. بہرحال بتبا تنہائی اور خلوت پسند آتی ہے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کی بھی یہی حالت تھی. اللہ تعالیٰ کی محبت میں آپ اس قدر فنا ہو چکے تھے کہ آپ اس تنہائی میں ہی پوری لذت اور ذوق پاتے تھے، اور ایسی جگہ میں جہاں کوئی آرام کا اور راحت کا سامان نہ تھا اور جہاں جاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہو، آپ وہاں کئی کئی راتیں تنہا گزارتے تھے. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کیسے بہادر اور شجاع تھے. جب خدا تعالیٰ سے تعلق شدید ہو تو پھر شجاعت بھی آ جاتی ہے، اس لیے مومن کبھی بزدل نہیں ہوتا. اہل دنیا بزدل ہوتے ہیں، ان میں حقیقی شجاعت نہیں ہوتی. اب یہ مضمون اسی تبتل سے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے نکالا ہے، اور عام طور پر اس تبتل کے تعلق میں آپ کو یہ مضمون کہیں اور سنائی نہیں دے گا، کہیں اور آپ اس کو نہیں پڑھیں گے. صرف یہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جنہوں نے ایسا شاندار طبی نتیجہ نکالا ہے اس تبتل کا. غار حراء میں اب بھی جو جانے والے جاتے ہیں اور جھانک کے دیکھتے ہیں ان کو ڈر لگتا ہے، وہ ایسی جگہ ہے، اول تو اس کا چڑھنا مصیبت اور پھر اکیلے وہ سفر کرنا اور غار میں جا کے بیٹھ رہنا. آج کل بھی جو کمزور دل والے ہیں ان کو ڈر لگتا ہے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کئی کے دن وہاں جا کر ٹھہر جانا، یہ آپ کی شجاعت کی علامت ہے، آپ بہت بہادر تھے. بس وہ لوگ جو اندھیروں سے ڈرتے ہیں اور جنوں بھوتوں کا خوف کھاتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک اسوہ رسول، ایک بہت بڑی ایک علامت ہے اس بات کی کہ خدا والے خوف خدا نہیں ہوا کرتے. جب غیر اللہ کا تصور ہی اٹھ گیا ہو تو نقصان کس نے پہنچانا ہے؟ یہ مضمون ہے جو شجاعت اور توکل کے ساتھ جڑا بھائیوں کی طرح ہے. دیکھیں جتنا خدا پر اعتماد بڑھے گا، جتنا یقین ہوگا، اتنا ہی زیادہ غیر اللہ کا خوف اٹھتا جائے گا، اور اگر نہیں اٹھے گا تو مومن کا کام ہے کہ ضرور اس کو توڑے اور اس کو رد کرے. یہ میں نے اپنا تجربہ بھی ایک دفعہ بیان کیا تھا، شاید بھول گئے ہوں کچھ لوگ، کسی ضمن میں میں نے یہ بیان کیا تھا. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت ابا جان اور سارے پہاڑوں پر گئے ہوئے تھے اور میں اپنے گھر کے سین میں اکیلا سویا کرتا تھا, اور بعض دفعہ سوتے ہوئے ڈر لگتا تھا کیونکہ کہانیاں بھی عجیب و غریب مشہور تھیں کہ ایک جن آیا کرتا ہے, کوئی نالے پراندے بیلنے والی عورت ہے جو چھت پر سے چھڑانگا کے آیا کرتی ہے. اس قسم کی کہانیاں پرانے زمانے سے چلی آ رہی تھیں اس گھر کے متعلق. تو ایک دفعہ اچانک مجھے خیال آیا کہ یہ تو شرک ہے. اگر کوئی بلا کوئی جن نقصان پہنچا سکتا ہے اللہ کے اذن کے بغیر تو یہ بھی تو ایک شرک کی قسم ہے, تو میں کیوں ڈر رہا ہوں, مجھے کیوں نیند نہیں آ رہی, اس لیے میں نے مقابلہ کرنا ہے اب اس کا اور اپنے آپ پہ سختی کر کے بھی مقابلہ کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر مجھے بہادری عطا ہو. یہ فیصلہ کرنے کے بعد پھر میں نے خوب نظر دوڑائی کہ کون سی جگہ ہے جہاں سب سے زیادہ ڈرنے والی جگہ ہے. تو ہمارے یہاں ایک چھوٹا سا کمرہ ہوا کرتا تھا, اس کمرے کے متعلق بڑی روایتیں تھیں کہ بڑی بلائیں وہاں ہوتی ہیں, اور خاص طور پر وہ چمنی کی جگہ جو ہوتی تھی جہاں وہ آگ جلائی جاتی ہے اس کے متعلق بتایا جاتا تھا کہ یہ بڑی خطرناک جگہ ہے. تو میں رات کو اٹھا اور دروازہ کھول کے اس کمرے کی چمنی میں بیٹھ گیا جا کے. میں نے کہا اب جو بلا آنی ہے آ جائے, اور میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں, مجھے پتا ہے کہ کوئی بلا مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. کچھ دیر بیٹھنے کے بعد اتنا سکون ملا ہے, آرام سے جایا چلا گیا بستر پر, پڑتے نیند آ گئی, کوڑی کی بھی پرواہ نہیں رہی. تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عبارت کو پڑھتے ہوئے مجھے یہ اپنا ذاتی واقعہ یاد آ گیا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام شناسا تھے ان باتوں کے, باوجود اس کے کہ خود آپ پر ایسا کوئی وقت نہیں گزرا, لیکن صاحب عرفان تھے, انسانی نفسیات کو سمجھتے تھے. تو ہم نے جو چیزیں تلخ تجربوں سے سیکھیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک عرفان کی صورت میں روشن تھیں, اور یہی وہ مضمون ہے جو آپ غار حرا کے تعلق میں بیان فرما رہے ہیں. بے انتہا بہادر تھے, اور اللہ پر کامل ایمان اور اللہ پر توکل کرنا اور اس کے نتیجے میں تبتل, جو شروع کی عبارت میں نے پڑھی تھی, دیکھیں کس طرح مضمون آپس میں جوڑ رہے ہیں. تبتل اس لیے کیا تھا کہ اللہ پر توکل تھا اور اللہ سے محبت تھی, اور اس کی خاطر تنہائی سے بالکل بے خوفی ہو گئی تھی, کوئی ذرا سا بھی ڈر باقی نہیں رہا. جب خدا تعالیٰ سے شدید تعلق شدید ہو تو پھر شجاعت آ ہی جاتی ہے, یہ تو لازمہ ہے اس کا. اس لیے مومن کبھی بزدل نہیں ہوتا. اب یاد رکھو آپ میں سے کون کون بزدل ہے, وہ اپنے نفس پر غور کر کے دیکھ لے. مومن صرف جنات سے ہی نہیں بے خوف نہیں ہوتا, بلکہ ہر دنیا کی بلا سے بے خوف ہو جاتا ہے, اور بے خوفی کا نسخہ یہ ہے. آپ کو طرح طرح کے خوف گھیر لیتے ہیں, لوگ مجھے لکھتے رہتے ہیں خطوں میں کہ ہم اس بات سے ڈرتے ہیں یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے. ان کو میں لکھا کرتا ہوں کہ وہ دعا کیا کرو, اللہم استر عوراتنا وآمر روعاتنا. اے اللہ ہماری اندرونی کمزوریوں پہ پردہ ڈال دے, جو ہماری چھپانے کی جگہ ہیں جن کو ہم چھپانا چاہتے ہیں ان پر اپنا ستاری کا پردہ رکھ دے. وہ عامر روعات ہے نا, اور ہمیں ہمارے خوفوں کو امن میں تبدیل فرما دے. یہ ایک بہت اچھی دعا ہے جس کو میں نے بارہا آزما کے دیکھا ہے. جب بھی اس قسم کے خطرات درپیش ہوں تو دراصل یہ خطرے دو ہی طرح کے ہوا کرتے ہیں. کچھ کمزور انسان اپنی کمزوریوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور خطرہ رہتا ہے ہمیشہ कि ये पर्दा फट ना जाए, अगर पर्दा फट गया तो दुनिया देखेगी, तो एक बड़ा खौफ इस बात का रहता है। और अक्सर लोगों को इस किस्म का खौफ लाहक होता ही है, क्योंकि इंसान कमज़ोरियों का पुतला है। और दूसरा खौफ वो अनदेखे खतरात हैं जो बाहर से उन पर हमलावर होते हैं, कभी हुकूमत की तरफ से, कभी पुलिस की तरफ से, कभी बदमाशों की तरफ से, कभी डाकुओं की तरफ से, हर किस्म के खतरात उसको घेरे हुए होते हैं। और बाद मुल्कों में तो ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी का दस्तूर बन गया है। अब पाकिस्तान से अक्सर जो खत आते हैं वो इसी इन्हीं खतरात का जिक्र करते हुए इनसे बचने के लिए दुआ के लिए खत आते हैं, उनको मैं जवाब यही लिखता हूँ कि इस दुआ पर गौर भी करो और ये दुआ मांगा करो, तो फिर खतरात से तुम बेखौफ हो जाओगे। और ये बेखौफी दो तरह से नसीब होती है, एक ये कि अल्लाह वाक़ईतन उन खतरात को टाल देता है, आपको पता भी नहीं लगता कि किस किस मौके पर अल्लाह की किस तकदीर ने कैसे काम किया। अभी कुछ अर्सा पहले मुझे एक ख़त आया, और वो अजीब सा ख़त था कि वो कहता है लिखने वाला, उसके अपने अजीज दोस्त का वाक़या है कि उसे डाकू पकड़ के ले गए और बहुत सख्ती उस पर की, और धकेलते हुए बंदूक की नोक पर उसको ले गए ताकि उसको वहाँ लूट कर वो कत्ल भी कर सकते थे, जो भी करना था उन्होंने करना था। कहते हैं जब वो ले गए तो मुझसे उन्होंने एक सवाल किया, और वो सवाल ये था कि तुम कौन हो, किस मज़हब से तुम्हारा ताल्लुक है। उस शख्स को ये तवक्कुल नसीब था, इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि अहमदी कहलाने पर उसे क्या होता है। उसने बड़ी जुर्रत से कहा कि मैं तो अहमदी हूँ अल्लाह के फजल से, और जो तुमने करना करो, अहमदियत से मैंने फिर नहीं सकता ना अहमदियत को अपनी छुपा सकता हूँ। कहते हैं ये बात सुनते ही उन्होंने कहा कि अच्छा तुम अहमदी हो, तो लो अपना सामान पकड़ो और चले जाओ। और यानी चले जाओ इन मानों में कि उसकी दोबारा आंखों पे पट्टी बांध दी ताकि पता ना चले कि कहाँ आया था और कहाँ से ले जाया जा रहा है, और उसे उसी जगह वापस छोड़ गए जहाँ से उसको उठाया था उन्होंने। अब उसके वहम गुमान में भी नहीं था कि तवक्कुल का ये भी नतीजा हो सकता है। दूसरी तरह तवक्कुल वाले को अगर नुकसान पहुँच भी जाए तो वो समझता है कि अल्लाह ने मुझे दिया था, उसी ने वापस ले लिया, उसने इम्तिहान दिया, तो मैं इस इम्तिहान में क्यों नाकाम हूँ, और फिर अल्लाह उसको बहुत देता है। तो ये दो तरह से तवक्कुल हैं जो अल्लाह पर यकीन के नतीजे में पैदा होते हैं और तबत्तुल के नतीजे में पैदा होते हैं। अब एक और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलात वस्सलाम का इक्तिबास है, मलफूजात जिल्द 4 सफ़ा 664 तबे जदीद से लिया गया है। उन्वान इसका यह है, अम्बिया और रसूल की खलवत पसंदी। फरमाते हैं, ये मत समझो कि अम्बिया और रसूल अपने मबूस होने के लिए दरख्वास्त करते हैं, हरगिज़ नहीं। मबूस होने के लिए दरख्वास्त कैसे कर सकते हैं, वो तो भागते हैं दुनिया से, और पता होता है कि जहां मबूस हुए वहां बेशुमार काम और जिम्मेदारियां पड़ जाएंगे, उनको कैसे निभाएंगे, उनको निभाने की खातिर लोगों से मिलना, हर वक्त की आमदोरफ्त, ये सारी चीज़ें इस बेसत का तभी नतीजा हैं। फरमाते हैं हरगिज़ नहीं, वो तो ऐसी ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं कि बिल्कुल गुमनाम रहें और कोई उनको ना जाने, मगर अल्लाह ताला ज़ोर से उनको हुजरों से बाहर निकालता है। अब देखें कैसा जबर करता है अल्लाह उनके ऊपर, क्योंकि अल्लाह को ऐसे ही आदमी चाहिए। जिस किस्म का मुलाजिम इंसान ने रखना हो, अगर वो सिफात मिल जाएं, तो इंसान उसके इनकार के बावजूद भी कोशिश ही करेगा कि मैं उसके रख लूं। ایسی بہت سی مثالیں ہیں تاریخ میں ملتی ہیں کہ لوگوں نے ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کیا اور حاکم وقت نے زبردستی وہ ذمہ داری ان کے سپرد کی. تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ زور سے ان کو حجروں سے باہر نکالتا ہے. ہر ایک نبی کی زندگی ایسی ہی تھی. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے پوشیدہ رہنا چاہتے تھے. اب دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا تخوہ اور صدق کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر معمولی محبت کے باوجود باقی نبیوں کا جو حق تھا وہ بھی ادا کرنے سے پیچھے نہیں رہے. یہ ہر نبوت کا خاصہ ہے. مگر ان کے درجے ہیں, الگ الگ مقامات ہیں. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت نشینی کا درجہ سارے نبیوں سے بڑھ کر تھا, اور جو عناصر ذمہ دار تھے خلوت نشینی کے وہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں بہت زیادہ شدید تھے. بس گو تمام نبیوں میں یہ قدر مشترک ہے, لیکن آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے زیادہ پائی جاتی تھی. ہر ایک نبی کی زندگی ایسی ہی تھی. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے پوشیدہ رہنا چاہتے تھے. یہی وجہ تھی جو غار حرا میں چھپ کر رہتے اور عبادت کرتے رہتے. ان کو کبھی وہم بھی نہ آتا تھا کہ وہ وہاں سے نکل کر کہیں یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, عراف 159. وہ یہ وہم بھی نہیں کر سکتے تھے کہ وہ غار حرا سے نکلیں اور سارے بنی نوع انسان کو مخاطب ہو کر کہیں اے انسانوں, اے وہ تمام انسانوں, یہ اے تمام بنی نوع انسان, انی رسول اللہ علیکم جمیعا, میں تم سب کی طرف, سب کے سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. کوئی ایک انسان بھی اس سے مستثنی نہیں ہے. آپ کا منشا یہی تھا کہ پوشیدہ زندگی بسر کریں, مگر اللہ تعالیٰ نے یہ نہ چاہا اور آپ کو مبعوث فرما کر باہر نکالا. اور یہ عادت اللہ ہے کہ جو کچھ بننے کی آرزو کرتے ہیں وہ محروم رہتے ہیں. اب ایک اور بات بھی پیش نظر رکھ لیں اچھی طرح, جو بننے کی آرزو کرتے ہیں وہ محروم رہتے ہیں. اب اس میں گہری حکمت ہے, وہ آرزو ان کی نیت کو گندا کر دیتی ہے, اور اپنی بڑائی کی آرزو ان کو ان ذمہ داریوں سے غافل کر دیتی ہے جو لوگوں کی خاطر انہیں قبول کرنی ہوتی ہیں. اس جماعت میں یہی حکمت کا نظام رائج ہے. دنیا میں اور کوئی ایسی جماعت نہیں جہاں یہ سلسلہ رائج ہو کہ جو شخص بھی اپنے لیے عہدے کی خواہش کرے اس کو ہمیشہ کے لیے عہدوں سے ہٹا دیا جاتا ہے. جو شخص اپنے عہدے کے لیے کسی کو کہے کہ مجھے چن لو اور ثابت ہو جائے, اس کو آئندہ سے عہدوں کا نااہل قرار دے دیا جاتا ہے. اب یہ بات عجیب سی ہے, کیونکہ دنیا کی کسی ڈیموکریسی میں یہ نہیں ہے. ہر ڈیموکریسی میں عہدے کی خواہش اس شخص کے دل سے اٹھتی ہے جو کچھ بننا چاہتا ہے, اور جب وہ خواہش کرتا ہے تو پھر پروپیگنڈے کی بھی اجازت ہے, پھر وہ پارٹیاں بنتی ہیں جو پھر اس کو منتخب کرتی ہیں, اس کے ہم خیال لوگ اکٹھے کیے جاتے ہیں. تو اس کو ڈیموکریسی کہا جاتا ہے. مگر اس ڈیموکریسی ہی میں برقِ خرمن موجود ہے, وہ آگ موجود ہے جو خرمن کو جلا دیا کرتی ہے. اس لیے دنیا میں کہیں بھی کوئی ڈیموکریسی نہیں سوائے جماعت احمدیہ کے. جس کو سچی ڈیموکریسی کہتے ہیں وہ جماعت احمدیہ کے سوا دنیا کی کسی جماعت کو نصیب نہیں, خواہ وہ سیاسی جماعت ہو خواہ مذہبی جماعت ہو. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس ڈیموکریسی کا جو جماعت احمدیہ کو اللہ نے عطا فرمائی ہے. جو بھی عہدے کی خواہش کرے گا وہ اس عہدے کا نااہل. اب افغانستان پر نظر ڈال لیں یا پاکستان پر، دیکھیں عہدوں کی خواہشوں نے لوگوں کو ہلاک کر دیا، ساری تباہی پاکستان پر خصوصیت کے ساتھ عہدوں کی خواہش کی وجہ سے. اور یہی دوڑ ہے، ہر شخص چاہتا ہے کہ مجھے کچھ نصیب ہو، اور اس دوڑ نے سارے ملک کو گندا کر رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کا سلسلہ چنا ہے، اس میں ہم سب کے لیے ہمیشہ کے لیے سبق ہے. انبیاء کو چننے کے طریق نے ہی دنیا کی عظیم الشان رہنمائی فرمائی ہے، جو کوئی دنیا کا فلسفی رہنمائی نہیں کر سکتا تھا، نہ کر سکا ہے. آپ کو ملبوس فرما کر باہر نکالا، یہ عادت اللہ ہے کہ جو کچھ بننے کی آرزو کرتے ہیں وہ محروم رہتے ہیں، اور جو چھپنا چاہتے ہیں ان کو باہر نکالتا ہے اور سب کچھ بنا دیتا ہے. بس یقیناً سمجھو کہ میں بھی تنہائی کی زندگی کو پسند کرتا ہوں. اب جب کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر سارے بوجھ ڈال دیے گئے تھے، اس وقت بھی آپ کے دل کا عالم یہ تھا کہ سب کے اندر رہتے ہوئے بھی تنہائی کو پسند کر رہے تھے. وہ زمانہ جو مجھ پر گزرا ہے اس کا خیال کر کے مجھے اب بھی لذت آتی ہے. کتنے مزے تھے کہ جب میں اکیلا رہا کرتا تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کسی کی ذمہ داری ادا نہیں کرنی تھی. اب دیکھو کیسا ہجوم خلائق ہو گیا ہے، مگر اب سوچتا ہوں پرانی باتیں تو بہت مزہ آتا ہے. کیسی پیاری زندگی بسر کر رہا تھا میں. تباً خلوت پسند تھا، مگر خدا تعالی نے مجھے باہر نکالا، اور پھر اس حکم کو میں کیوں رد کر سکتا تھا. میں اس نمود و نمائش کا ہمیشہ دشمن رہا، لیکن کیا کروں، جب اللہ تعالیٰ نے یہی پسند کیا تو میں اس میں راضی ہوں، اور اس کے حکم سے منحرف ہونا بھی پسند نہیں کر سکتا. اس پر دنیا کے جو جی میں آئے کہے، میں اس کی پرواہ نہیں کرتا. اس وہ جو بے نیازی پہلے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرمائی ہے، توکل کے نتیجے میں عطا ہوتی ہے، یہ پھر اسی کا ذکر فرمایا ہے کہ جو چاہے دنیا کہتی پھرے، مجھے اس کو پرواہ نہیں، مگر میرے دل کی وہی حالت ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. ایک اور عبارت ملفوظات جلد 4 صفحہ نمبر 7 طب جدید سے لی گئی ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جو لوگ خدا تعالیٰ کی طرف سے معمور ہو کر آتے ہیں، وہ اس بات کے حریص اور آرزو مند نہیں ہوتے کہ لوگ ان کے گرد جمع ہوں اور اس کی تعریفیں کریں. ہرگز ان کو کوئی حرص نہیں ہوتی لوگ جمع ہوں، تعریفیں ہو رہی ہیں، ایک جم گھٹا بن گیا ہے، یہ دیکھو یہ بہت بزرگ آدمی ہے، بہت نیک انسان ہے. وہ دنیا سے الگ رہنے میں راحت سمجھتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب معمور ہونے لگے تو انہوں نے بھی عذر کیا کہ اللہ میرا مجھ پہ قتل بھی ہے، میرا بھائی مجھ سے بولنے میں بہتر ہے. حضرت مسیح علیہ السلام فرمانے یہ عذر تھا، اصل میں چاہتے نہیں تھے کہ ان پر ذمہ داری ڈالی جائے، ان کو دنیا میں بھیجا جائے، تو انہوں نے عذر کیا. اسی طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غار میں رہا کرتے تھے، وہ اس کو پسند کرتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ خود ان کو باہر نکالتا ہے اور مخلوق کے سامنے لاتا ہے، ان میں ایک حیا ہوتی ہے. یہ حیا کا مضمون پہلے بھی بیان ہو چکا ہے. اسی مضمون کے تعلق میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اور ایک انقطاع ان میں پایا جاتا ہے، چونکہ وہ انقطاع تعلقات صافی کو چاہتا ہے، اس لیے وہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ایک لذت اور سرور پاتے ہیں. حیا کیسی ہوتی ہے؟ حیا اس بات کی کہ ایسے لوگوں کو جب تعریف کی جائے تو وہ اندر ہی اندر دل میں بے حد شرم محسوس کرتے ہیں, خواہ وہ سچی تعریف ہو خواہ جھوٹی. جھوٹی تعریف کو تو وہ کراہت سے دیکھتے ہیں, ایسی بات جو میں موجود نہ ہو صاف کہیں گے غلط کہہ رہے ہو, مجھ میں نہیں ہے. کیونکہ بعض لوگ قابل تعریف باتوں میں ایسی باتیں بھی بعض دفعہ بیان کرتے ہیں جو انبیاء کے نزدیک قابل تعریف نہیں اور وہ نہیں ہوتی ان میں, لیکن لوگ کہتے ہیں تو کہتے ہیں غلط ہے بالکل یہ بات نہیں ہے, مگر اپنی تعریف سے شرما جاتے ہیں. اور یہ وہ مضمون ہے جس کو حضرت مسیح علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہ مخلوق کے سامنے خدا لاتا ہے حالانکہ وہ مخلوق سے شرما رہے ہوتے ہیں. اور یہاں شرمانا بدیوں کی وجہ سے نہیں نیکیوں کی وجہ سے ہے. اب دیکھیں کتنا فرق ہے ان دو شرمانے کے انداز میں. ایک شخص کو اگر وہ بدیوں سے پر ہو اور اسے باہر لا کر ننگا کیا جائے, دیکھیں کتنا شرمائے گا. انبیاء کا حال بالکل جدا گانا ہے. وہ جب خدا کے حکم پر باہر نکلتے ہیں تو بے حد شرماتے ہیں, کنواری دلہن سے بھی بڑھ کر شرماتے ہیں کہ اب تو میری خوبیاں ظاہر کی جائیں گی, مجھے لوگوں کے سامنے ان معنوں میں ننگا کیا جائے گا کہ میرے سارے چھپے ہوئے ہنر اور خوبیاں اور حسن یہ ان پر ظاہر کر دیے جائیں گے. اور ایسا ہی اللہ کرتا ہے. اور ایک انقطاع ان میں پایا جاتا ہے, چونکہ وہ انقطاع تعلقات صافی کو چاہتا ہے اس لیے وہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ایک لذت اور سرور پاتے ہیں. تعلقات صافی کیا ہوئے؟ ایسے تعلقات جن پہ دنیا کی نظر ہی نہیں. انسان جس سے محبت رکھتا ہے اور حقیقی محبت رکھتا ہے, اس سے تعلق اور اس سے تنہائی اور خلوت کے دوران ہرگز پسند نہیں کرتا کہ کوئی اور بھی اسے دیکھ رہا ہو. صرف وہ ہو, اس کا محبوب ہو, بس یہی اس کی زندگی ہو جاتی ہے. تو حضرت مسیح علیہ السلام اس مضمون کو بیان فرما رہے ہیں, تعلقات صافی کو چاہتا ہے, اس میں کسی غیر کی آمیزش نہ ہو. وہ انقطاع تعلقات صافی کو چاہتا ہے اس لیے وہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ایک لذت اور سرور پاتے ہیں. لیکن وہی انقطاع اور صفائی قلب اللہ تعالیٰ کی نظر میں ان کو پسندیدہ بنا دیتی ہے. اب جتنا زیادہ علیحدگی میں محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں اللہ کو اتنے ہی پیارے لگتے ہیں کہ دنیا سے بے نیاز قطع نظر اس کے کہ کوئی ان کی حسن کو جانتا ہے نہیں, مجھ پر ہی اپنا حسن کھول رہے ہیں اور میری ہی خاطر فدا ہیں, میرے لیے وقف ہیں. چنانچہ یہ انقطاع ان کو اور بھی زیادہ اللہ کی نظر میں پسندیدہ بنا دیتا ہے, اور وہ ان کو اصلاح خلق کے لیے برگزیدہ کر لیتا ہے. اس انقطاع کے باعث یہ جانتے ہوئے کہ اپنے نفس کی ان کو ادنا بھی حاجت نہیں ہے, کسی نفسانی خواہش کو ظاہر کرنے کی, کسی نفسانی خواہش کی خاطر یہ کچھ بھی نہیں چاہتے, صرف میرے لیے. جب میرے لیے چاہتے ہیں تو پھر لازماً اللہ جانتا ہے کہ میری مخلوق کا سب سے زیادہ حق یہی ادا کر سکیں گے. یہ ہے ان کو نبی بنانے کی مصلحت. وہ ان کو اصلاح خلق کے لیے برگزیدہ کر لیتا ہے. برگزیدہ کا ایک عام مفہوم یہ ہے بزرگ انسان, وہ بڑا برگزیدہ آدمی ہے, مگر یہاں اصلاح خلق کے لیے برگزیدہ کر لیتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا اتنا بنا لیتا ہے کہ اصلاح خلق کے دوران بھی وہ خلق کے نہیں میرے ہی بنے رہتے ہیں. ان معنوں میں وہ برگزیدہ ہو جاتے ہیں. یعنی اصلاح خلق کے دوران یہ بھی تو ممکن ہے کہ رفتہ رفتہ تعلق رسول اللہ سے ٹوٹ کر یا کچھ مدم ہو کر بنی نوع انسان کی طرف منتقل ہوتا رہے, لیکن اللہ جانتا ہے کہ ان کا تعلق مجھ سے تربیت کے دوران, بنی نوع انسان کی تربیت کے دوران کم نہیں ہوگا, بڑھتا ہی چلا جائے گا, کیونکہ وہ جو تکلیف ہو رہی ہے ان کو وہ اور زیادہ میری طرف کھینچے گی. اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے یہ جملے بہت ہی گہرے مضمون کے حامل ہیں, وہ ان کو اصلاح خلق کے لیے برگزیدہ کر لیتا ہے. جیسے حاکم چاہتا ہے, یعنی کوئی حاکم دنیا کا, جیسے حاکم چاہتا ہے کہ اسے کارکن آدمی مل جاوے, اور جب وہ کسی کارکن کو پا لیتا ہے تو خواہ وہ انکار بھی کر دے مگر وہ اسے منتخب کر ہی لیتا ہے. دنیا میں بھی اگر کسی حاکم کو ایسا آدمی مل جائے کہ اس کو عہدے سے کوئی لگن نہ ہو اور عہدے سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہو, تو اس کو پکڑ لے گا کہ تم ہی تو مجھے چاہیے, اس لیے میں تمہیں جانے نہیں دوں گا, تمہیں مجبور کروں گا کہ تم یہ عہدہ سنبھالو. اسی طرح اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو مامور کرتا ہے وہ ان کے تعلقات صافیہ اور صدق و صفا کی وجہ سے انہیں اس قابل پاتا ہے کہ انہیں اپنی رسالت کا منصب سپرد کرے. یہ بالکل سچی بات ہے کہ انبیاء علیہ السلام پر ایک قسم کا جبر کیا جاتا ہے. اب اللہ جبر بھی کرتا ہے تو اپنے پیارے بندوں پر, مگر ایک قسم کا جبر جو ہے اس نے اس مضمون کو نرم کر دیا ہے. انبیاء علیہ السلام پر ایک قسم کا جبر کیا جاتا ہے, وہ کوٹھیوں میں بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں اور اسی میں لذت پاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کسی کو ان کے حال پر اطلاع نہ ہو, مگر اللہ تعالیٰ جبراً ان کو کوٹھی سے باہر نکالتا ہے, پھر ان میں ایک جذب رکھتا ہے اور ہزارہ مخلوق تباً ان کی طرف چلی آتی ہے. یہی واقعات حضرت عبدس مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں ملتے ہیں, آپ کے صحابہ کی روایات میں ملتے ہیں. ایک موقع پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام ریتی چھلے میں جا رہے تھے, جو قادیان میں ایک کھلی ریتلی جگہ تھی. ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اس شاک کا ایک جم گھٹا تھا, آگے پیچھے دوڑی پھرتے تھے اور ایک عجیب منظر تھا ان کے عشق کا اور ان کی فدائیت کا. تو ایک سکھ نکلا ہے وہاں سے, انہوں نے کہا غلام احمدہ تو وہی ہے نا جنہوں تیرا پیو میرے نال چھوٹے ہوندے کلن واسطے ڈا دیا کرتا سی. بلے بلے کیا زمانہ آ گیا. ایک وہ زمانہ تھا کہ تمہارا باپ مجھ سے کشتی کروایا کرتا تھا, اور یہ اس نے نہیں بتایا کہ کون گرایا کرتا تھا. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام ہی گراتے ہوں گے, ورنہ وہ کہتا میں تو ٹالیا کرتا سی, بالکل نہیں کہا. ہن دیکھو بھی ہے, لوگ سارے بند تیرے نال لٹھی پھر دے. ان کی مسیح علیہ السلام کو کوئی بھی پرواہ نہیں تھی, کون نٹھے پھر دے کیوں نٹھے پھر دے, آپ کو تو تنہائی چاہیے تھی. مگر یہی واقعہ ہر نبی کی زندگی میں اللہ تعالیٰ دہراتا رہتا ہے. اگر خدا تعالیٰ مجھے اختیار دے, یہ ملفوظات جلد ایک صفحہ 310-311 طب جدید سے لیا گیا ہے اقتباس. اگر خدا تعالیٰ مجھے اختیار دے کہ خلوت اور جلمت میں سے تو کس کو پسند کرتا ہے, تو اس پاک ذات کی قسم ہے کہ میں خلوت کو اختیار کروں. اس سارے کاروبار کے باوجود جہاں تک میرے دل کی تمنا ہے میں خلوت ہی کو اختیار کروں. مجھے تو کشاں کشاں میدان عالم میں اسی نے نکالا ہے. کشاں کشاں جیسے کھینچ کھینچ کے نکالا جاتا ہے. جو لذت مجھے خلوت میں آتی ہے اس سے بجز خدا تعالیٰ کے کون واقف ہے. میں قریب 25 سال تک خلوت میں بیٹھا رہا ہوں اور کبھی ایک لہجے کے لیے بھی نہیں چاہا کہ دربار شہرت میں کرسی پر بیٹھوں. مجھے تباً اس سے کراہت ہے कि लोगों में मिलकर बैठूं मगर अम्रे आमिर से मजबूर हूं। अब जितनी रवायतें मिलती हैं आपको कि किस तरह मसीह अलैहि सलाम मिलकर बैठा करते थे, यहां तक कि खाना भी बाहर खाते रहे, इससे अंदाजा करें कि कितनी मुश्किल थी ये बात। लेकिन रज़ाए बारी ताला, अल्लाह का हुक्म है, उस वक्त भी एक तकलीफ की हालत होती थी आपकी और हंसी खुशी बर्दाश्त करते थे। यहां तक कि रवायत करने वाले कहते हैं कि जब मिलके बैठते थे तो हमेशा हंसते खेलते खुशियों के साथ। मजाल है जो किसी को जरा भी एहसास हो कि अंदर से ये शख्स कितनी कोफ्त कबूल कर रहा है अपने लिए, कितनी मुश्किल में से गुजर कर ये हमारे दिल रख रहा है। मगर रज़ाए बारी ताला, अल्लाह ने हुक्म दिया था, आलू का ठीक है मैं हाजिर हूं। मुझे तबन इससे कराहत है कि लोगों में मिलकर बैठूं मगर अम्रे आमिर से मजबूर हूं। फरमाया मैं जो बाहर बैठता हूं या सैर करने जाता हूं और लोगों से बातचीत करता हूं, ये सब कुछ अल्लाह ताला के अम्र की तामील की बिना पर है। हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहि सलातु वस्सलाम ने जो अपने निशानात बराहीन अहमदिया में लिखे थे, उनमें से सवा निशान जो बराहीन अहमदिया की पेशगोई है उसके सफ़ा 241 में दर्ज है, इसका जिक्र हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सलातु वस्सलाम खुद फरमा रहे हैं कि तुम्हें मेरे माजी के हालात का पता नहीं, क्या हालात थे और उन्हीं दिनों में अल्लाह ताला ने फैसला फरमा लिया था कि तुम्हें मैं ज़रूर बाहर निकालूंगा। लेकिन हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सलातु वस्सलाम को उस वक्त उसका मजमून समझ नहीं आ रहा था। तन्हा पसंद अलहदगी में बैठे हुए और ये सोच भी नहीं सकते थे, वहमो गुमान भी नहीं आ सकता था कि दुनिया में अल्लाह ताला इतनी शोहरत देगा। मगर खुदा ताला की शान देखें कि उस शोहरत के लिए पहले से तैयारी की हुई थी, सारी तंबीहात मौजूद थी। जब वो वक्त आना था उस वक्त याद आता कि अल्लाह तो 25 साल पहले मुझे ये सब कुछ बता चुका था। इस मजमून को आप यूं बयान फरमा रहे हैं, बराहीन अहमदिया की वो पेशगोई है जो उसके सफ़ा 241 में दर्ज है और पेशगोई की इबारत यह है, ला तैस मिर रौह अल्लाह, अला इन्ना रौहल्लाह करीब, अला इन्ना नस्रल्लाह करीब, यातीक मिन कुल फज्जिन अमीक, यातून मिन कुल फज्जिन अमीक, यंसुरुकल्लाहु मिन इंदह, यंसुरुका रिजालुन नूही इलैहि मिन समाए, वला तुसायर लिखल्किल्लाह, वला तस्म मिन नास। देखो सफ़ा 241 बराइन अहमदिया मतबुआ 1881। 82 में पहला मामूरियत का इल्हाम हुआ है आपको और मसीह और महदी के मनसब पर फायद होना बहुत बात का वाक्य है। 1899 में आपको अल्लाह ताला ने बतौर महदी बैत लेने की इजाज़त फरमाई है, तो ये उससे बहुत पहले के वाक़ात हैं। बराइन अहमदिया जो छपी थी उसमें गोया इन सब बातों की पहले से पेशगोई मौजूद थी। फरमाते हैं बराइन अहमदिया मतबुआ 1881 व 82 मतबा सफ़ीर हिंद प्रेस अमृतसर, तर्जमा, ये तर्जमा हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सलाम का अपना है। खुदा के फजल से नौमैद मत हो और ये बात सुन रख कि खुदा का फजल करीब है, खबरदार हो कि खुदा की मदद, खबरदार हो का मतलब है इस बात पर गवाह बन जाओ, मुतनब्बे हो जाओ, इस बात मुतनब्बे नहीं, इस बात पर गवाह बन जाओ, इसको अच्छी तरह पल्ले बांध रखो। इसके लिए लफ्ज़ से खबरदार इस्तेमाल वो करता है। खबरदार बाज़ दफ़ा ख़तरनाक चीज़ों से बचने के लिए इस्तेमाल होता है اور بعض دفعہ اچھی چیزوں کو توجہ سے غور سے دیکھنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہاں اس کا یہ موقع ہے, فرمایا خبردار ہو کہ خدا کی مدد قریب ہے, وہ مدد ہر ایک راہ سے تجھے پہنچے گی اور ہر ایک راہ سے لوگ تیرے پاس آئیں گے, اور اس کثرت سے آئیں گے کہ وہ راہیں جن پر وہ چلیں گے عمیق ہو جائیں گی, ان پر گڑے پڑ جائیں گے. خدا اپنے پاس سے تیری مدد کرے گا, تیری مدد وہ لوگ کریں گے جن کے دلوں میں ہم القاء کریں گے, مگر چاہیے کہ تو خدا کے بندوں سے جو تیرے پاس آئیں گے بدخلقی نہ کرے, اور چاہیے کہ تو ان کی کثرت دیکھ کر ملاقاتوں سے تھک نہ جائے. اس پیشگوئی کو آج 25 برس گزر گئے جب یہ براہین عندیہ میں شائع ہوئی تھی. مجھے یہ پڑھتے ہوئے ہمیشہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اللہ تعالیٰ کی یہ تنبیہ کہ تھک نہ جائے, یہ ملاقاتوں کے دوران یاد آتی ہے. خصوصاً جلسے کے بعد جو ملاقاتیں ہوتی ہیں اس میں لازم ہے کہ ہر ملاقاتی سے وشاشت سے ملا جائے اور ان کے توقعات کو بھی پورا کیا جائے, اور جتنا ملاقاتیں تھکاتی ہیں اتنا سارا جلسہ نہیں تھکاتا, کوئی تصنیف کا کام نہیں تھکاتا. میں اپنے بچوں کو بعد میں کہا کرتا ہوں کہ اب میں آرام سے بیٹھا ہوں, اب مجھے کھانا دو, مجھے پتہ لگے کہ سکون کیا ہوتا ہے. اور جن سے مل رہا ہوتا ہوں ان کی جدائی کا غم بھی ہو رہا ہوتا ہے, یہ بھی افسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ جلدی ملاقات ختم کر رہا ہوں, یہ بھی کہیں بدخلقی نہ ہو. ان کو تسلی دیتا ہوں, ان کو بتاتا ہوں کہ بہت مجبوریاں ہیں, وقت تھوڑا ہے, اس لیے آپ کو رخصت کرنا بھی میری ایک مجبوری ہے. اور یہ بھی سچ ہے, یہ عجیب سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس کی خاطر جو آپ کام کرتے ہیں ان میں بین ہی وہی مضمون جو پیاروں سے ملنے کا ہے آپ کے دل پر جاری بھی ہو جاتا ہے. ان سے ملنے کی محبت, اس کی خوشی, ان کی جدائی کا غم, لیکن وہ بوجھ جو دل پر ساتھ ساتھ پڑ رہا ہوتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی خبر دے دی تھی. اور بین ہی یہی حال حضرت عبدالعزیز مسیح موعود علیہ السلام کا تھا, بے انتہا بوجھ اٹھائے ہیں, اتنا کہ ہم آج ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے. کھانا ان کے لیے خود لے کے آنا, آنے والے کو پوچھنا, اس کو عزت سے بٹھانا, اور پھر بہت لمبا عرصہ تک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے کھانے لا کر ان کو پیش کرتے رہے. اب یہ بتائیں کہ یہ ایک نبی سے کم کس کا حوصلہ ہو سکتا ہے؟ جو للہ انقطاع اختیار کر چکا ہو صرف اس کو یہ توفیق مل سکتی ہے. اب لوگ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کے نشان ڈھونڈتے پھرتے ہیں, گدے مولوی, ان کو کیا پتہ کہ انقطاع ہوتا کیا ہے, ان کو کیا پتہ کہ رضاء باری تعالیٰ کے نتیجے میں کیسے کیسے متضاد حالات سے انسان گزرنا پڑتا ہے, اور دونوں متضاد حالات بیک وقت سچے بھی ہوتے ہیں. یہ کیفیتیں انبیاء کی کیفیات ہیں اور دنیا کے جہلا ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے, مگر ذرا بھی آنکھیں کھول کر دیکھیں تو ان کو یقین ہو جائے کہ یہ شخص جس کے حالات ہیں یہ لازماً اللہ کا برگزیدہ نبی ہے, اس کے سوا ہو ہی نہیں سکتا. غرض کچھ بھی نہیں تھا, اور میں صرف ایک احد من الناس تھا اور محض گمنام تھا. اتنا اقتباس پڑھ کر میں اس مضمون کو ختم کرتا ہوں, اور یہاں سے نشان ڈال لیں, آئندہ سے اسی سے آگے بات چلائیں گے انشاءاللہ. میں احد من الناس تھا, الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. ایک اعلان کرنا ہے. میں نے ایک گزشتہ خطبے میں اعلان کیا تھا کہ جب مغرب کی نماز کے وقت 4:30 ہو جائے گا اس وقت جمعے کے اختتام کے وقت عصر کا وقت شروع ہو چکا ہوگا. اس لیے جب تک 4:30 سے واپس وقت اوپر نہیں جاتا اس وقت تک آئندہ عام نمازیں نہیں مگر جمعے کی نماز کے بعد عصر کی نماز ساتھ پڑھی جایا کرے گی. آج بھی ایسا ہی ہوگا. لیکن یاد رکھیں کہ جمعے کی 2 سنتیں فرض ہیں, کم از کم 2 سنتیں. اس لیے امید ہے آپ ویسے ہی سنتیں پڑھ چکے ہوں گے مگر اگر کسی نے نہ پڑھی ہوں تو وہ تکبیر کے دوران ہی جلدی جلدی سنتیں ادا کر لے تاکہ جو پہلی 2 سنتوں کا فریضہ ہے یہ پورا ہو جائے, ورنہ عصر جمع ہو جائے گی تو پھر مغرب تک سنتیں ادا کرنے کا وقت ہی کوئی نہیں رہتا, کیونکہ عصر کی نماز کے بعد مغرب تک پھر کوئی نماز بھی نہیں ہونی چاہیے. سمجھ گئے ہیں نا؟ اب تیاری کریں.